如果给你的恩道高开放Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala muzilla lahu wa man yuzlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اسی کی مدد اور نصرت کے بھروسے پر دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمیں قرآن مجید کس نیت سے سننا چاہیے، اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ وہ نیت کیا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کیوں اتارا ہے؟ یہ اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے ہدایت عطا فرمائے، اس لیے کہ علم اور ہے، ہدایت اور ہے۔ علم بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جن کو ہدایت حاصل ہوتی ہے ان کو علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرمایا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ پھر ہدایت کس کو ملتی ہے، اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت 16 میں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، اور ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے قرآن مجید کو سننا، اور اس لیے سننا ہے تاکہ اللہ اس سے ہمیں ہدایت کے راستوں کی، سلامتی کے راستوں کی اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر سورہ زمر آیت 18 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جو بڑی توجہ سے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر بڑے بہترین طریقے سے اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر بہترین طریقے سے عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے قرآن سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اپنی نیت میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ انشاءاللہ آپ جو کچھ سنیں گے، جو کچھ سمجھیں گے، اس نور کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد، بخاری شریف کی حدیث، کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور اسے دوسروں کو سکھائیں۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھی ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو کسی ٹھنڈے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھا جائے اور سمجھ لیا جائے۔ ممکن ہے علم تو حاصل ہو جائے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت اس کو ملے گی جو کہ میدان میں آ کر وہی جد و جہد کرے جس جد و جہد کے دوران اللہ نے قرآن مجید نازل کیا. ایک بڑی کٹھن جد و جہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی. اس جد و جہد کے دوران مختلف مسائل آئے, مختلف سوالات سامنے آئے, مختلف پریشانیاں آئیں, اور قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا. اس جد و جہد کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے اور سوالات کے جواب دینے کے لیے اور اہل ایمان کو حوصلہ دینے کے لیے, اگر ہم وہ جد و جہد کریں گے تو قرآن مجید ہمیں جو مسائل درپیش ہوں گے ان کا حل پیش کرتا ہوا محسوس ہوگا. اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہی کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی تبلیغ اور اپنے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگر یہ جد و جہد کریں گے تو ہمیں قرآن مجید سے ہدایت نصیب ہوگی. اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے کچھ آداب بھی سکھائے ہیں. ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کے پڑھنے کا آغاز کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آنے کی دعا کی جائے مردود شیطان سے, اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن مجید پڑھیں, اور اگر پڑھیں تو نہیں چاہتا کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں. تو جب بھی ہم قرآن مجید پڑھنے کا آغاز کریں گے وہ بدبخت وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے گا, وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالی نے سورۃ النحل آیت 98 میں حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اے نبی جب بھی قرآن مجید پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے مردود شیطان سے. تو لہذا ہمیں یہ کلمہ پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے آغاز میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے. یہ کلمہ کہلاتا ہے تعوذ. پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی دعا کی جائے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ الگ کی پہلی آیت میں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے کہ تخلیق کیا. لہذا جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے برکت کے حصول کے لیے اللہ کی مدد کے حصول کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا جائے. اس کے لیے کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو ایسی ہستی ہے کہ جس کی رحمت میں جوش ہے اور جس کی رحمت مسلسل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کلمہ کہلاتا ہے تسمیہ. اب اس کے بعد پھر ہے سورۃ الفاتحہ. یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام ہے الفاتحہ, یعنی قرآن مجید کا افتتاح کرنے والی, قرآن مجید کو کھولنے والی. انگریزی میں کہیں گے دی اوپننگ سورہ آف قرآن. صحابہ اکرام کو اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت تھی, اس لیے وہ اس سورت کو کئی ناموں سے پکارتے تھے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علوم القرآن پر معرکۃ العرا کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں صحابہ اکرام سے سورۃ الفاتحہ کے 25 نام ذکر کیے ہیں. الفاتحہ, پھر ام القرآن, ام الکتاب, الوافیہ, الکافیہ, الاساس, الحمد, الشکر, الشفا, الشافیہ, الدعا, یعنی سورہ فاتحہ کے کئی نام تھے کہ جن سے صحابہ اکرام اس سورت کو موسوم کرتے تھے. پھر اس سورت کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے دو تہائی قرآن کے برابر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت نہ بتاؤں کہ جس کے مثل نہ تورات میں نازل ہوئی, نہ انجیل میں نازل ہوئی, نہ قرآن میں نازل ہوئی. اور آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ. سورہ ہجر آیت 87 میں اللہ نے اپنے حبیب پر ایک احسان کا ذکر کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, کہ اے نبی ہم نے آپ کو سات ایسی آیتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں اور جو اپنے حیثیت میں خود ایک عظیم قرآن ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سات آیتوں سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ، کہ جو بار بار دہرائے جانے کے لائق اس کی سات آیتیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دو نور عطا کیے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک نور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ نماز کا لازمی جز ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد بخاری شریف کی حدیث کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو کہ قرآن مجید میں سے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ ہاں یہ اختلاف ہے کہ با جماعت نماز میں آیا تمام مقتدی پڑھیں گے اور یا پھر یہ کہ صرف امام صاحب پڑھیں گے۔ جو ہمارے ہاں حنفی مسلک ہے ان کا عمل اس حدیث پر ہے کہ جس کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام کی قراءت ہی تمام مقتدیوں کی قراءت ہے، لہذا امام صاحب پڑھیں گے، مقتدی صرف سنیں گے۔ البتہ اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے کہ نہیں، سورۃ الفاتحہ امام صاحب بھی پڑھیں گے اور تمام مقتدی بھی پڑھیں گے، لیکن بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کا جزء لازم ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا اسلوب اور سلیقہ سکھایا ہے۔ دعا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھ دی جائے، بلکہ دعا کا سلیقہ جو سورۃ فاتحہ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہو، اپنی عاجزی کا اعتراف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اللہ کی بندگی کا اقرار کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، پھر اللہ سے اپنا مدعا مانگا جائے۔ البتہ اس سورہ مبارکہ میں جو دعا کا اسلوب سکھایا گیا، وہ دعا کا اسلوب پورے قرآن مجید میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان کے اسلوب سے بالکل جدا ہے۔ قرآن مجید میں دعائیں جو سکھائی گئی ہیں ان کے دو اسلوب آتے ہیں، ایک اسلوب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قل اور پھر دعا سکھاتے ہیں، قل ربی زدنی علما، اے نبی یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے نبی یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے کچھ نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں بھی بیان کر دیتا ہے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کا ذکر آیا تو ان کی بڑی پیاری دعا نقل ہو گئی ان کے تذکرے میں کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، بے شک جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا عذاب ہے، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، مستقل قیام کے اعتبار سے بھی اور عارضی قیام کے اعتبار سے بھی۔ لیکن سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی، نہ تو اللہ نے یوں کہا کہ قل یا قولو اور یہ دعا اس طرح سے کرو، نہ اللہ نے کوئی نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی دعا نقل کر دی، بلکہ یہاں تو براہ راست دعا کے الفاظ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ سورۃ الفاتحہ اصل میں فطرت انسانی کی ترجمان ہے، فطرت انسانی کی پکار ہے جس کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے الفاظ کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے۔ جیسے ابھی ہم پڑھ لیں گے سورۃ البقرہ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں خطا ہوئی، انہیں اپنی خطا پر شدید ندامت تھی لیکن ان کے پاس اظہار ندامت کے لیے الفاظ نہیں تھے، تو اللہ نے انہیں الفاظ سکھائے، فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی، فتاب علیہ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ تو جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھائے اور ان الفاظ کے ذریعے سے انہیں ظالم ندامت کیا، اسی طرح سے انسان کی فطرت کی پکار ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن انسان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے وہ الفاظ سکھا دیے۔ اب آئیے سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی پیاری مثال جو سورۃ الفاتحہ کے مضامین کے تجزیے کے لیے دی ہے مولانا عبدالکلام آزاد مرحوم نے، ان کی سورۃ الفاتحہ پر ایک 250 صفحے کی تفسیر موجود ہے، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے مضامین کے حوالے سے کہ سورۃ الفاتحہ کے مضامین میں بڑا کامل توازن ہے۔ پہلی 3 آیتیں اللہ کے لیے ہیں اور آخری 3 آیتیں بندے کے لیے ہیں، اور جو درمیان کی آیت ہے 4th آدھی اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے ہے۔ تو آپ محسوس کریں گے ترجمے میں ہی کہ یہ بڑا خوبصورت ایک مضامین کا توازن بھی ہے، تجزیہ بھی ہے، جو مولانا آزاد نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ عرض کیا گیا کہ سورہ فاتحہ انسان کی فطرت کی ترجمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات دکھائی ہے، مشاہدہ کرائی ہے کہ فطرت، انسان کی فطرت میں احسان مندی ہے۔ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ماں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے کہ میری محسن میری ماں ہے، میں کسی بھی ضرورت کے لیے روتا ہوں وہ دوڑی ہوئی آتی ہے اور میری ضرورت پوری کرتی ہے، چاہے مجھے نیند آئے، چاہے مجھے بھوک لگے، چاہے مجھے کوئی درد ہو، ماں سمجھ لیتی ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے، تو بچہ ماں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد بچہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، احسان باپ کا بھی ہے، وہ جو سارا دن گھر میں نظر نہیں آتا، وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، وسائل لے کر آتا ہے، اسی سے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ پھر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، محسن ہماری پوری قوم اور قبیلہ ہے، تمام افراد جو قوم کے ہیں وہ مختلف پیشوں کے ذریعے سے ایسی چیزیں تیار کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، جس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ لہذا ماں سے آگے بڑھ کے والد کے لیے شکر کے جذبات، پھر پوری قوم کے لیے۔ پھر محسوس ہوتا ہے کہ مظاہر قدرت ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، سورج ہے، زمین ہے اور بارش ہے، لہذا ان سب کے لیے ایک احسان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسان آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے، اگر اس کی صحیح ڈائریکشن میں اس کی رہنمائی ہو رہی ہو، کہ اصل محسن حقیقی اللہ ہے، اللہ ہی نے والدین کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی، اللہ ہی نے سورج میں تاثیر پیدا کی میرے فائدے کے لیے، پانی میں تاثیر پیدا کی میرے فائدے کے لیے، آگ میں تاثیر پیدا کی میرے فائدے کے لیے۔ لہذا پھر انسان پکار اٹھتا ہے کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ جو مالک ہوگا اسی کی ذمہ داری ہے تمام ضروریات پوری کرنا، وہی پالے گا، وہی ضروریات پوری کرے گا، اور جو ضروریات پوری کرے گا پالے گا وہی مالک ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس سے یہ مراد بھی ہے کہ تمام جہان والوں کا مالک ہے، تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی رحمت پہ جوش ہے۔ رحمان کے وزن پر جو بھی صفات آتی ہیں عربی میں، ان میں ایک جوش کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرجا موسیٰ الی قومی غضبان آصفا، جب موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ ان کی قوم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو بڑے غصے کے ساتھ واپس لوٹے۔ فرجا موسیٰ الی قومی غضبان، لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان، بڑے غصے میں، آصفا اور افسوس کرتے ہوئے۔ تو رحمان، جس کی رحمت میں جوش ہو، رحیم، اس وزن پر جو بھی صفات آتی ہیں ان میں ایک دوام اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے، الرحمن بھی ہے، اس کی رحمت میں جوش بھی ہے، الرحیم، اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، تسلسل بھی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں بدلہ نہیں مل رہا، یہ دنیا بدلے کے اعتبار سے نامکمل ہے۔ یہاں پر لوٹ مار کرنے والے، جھوٹ بولنے والے عیاشی کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور امانت دار اور دیانت دار وہ دنیا میں نقصان میں ہیں۔ اور اگر ہم دیانت داروں کو، امانت داروں کو بدلہ دینا بھی چاہیں تو کیا دے لیں گے؟ اگر نو انسانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دینا چاہے تو کیا دے لیتی؟ اور اگر ہم مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا دینا چاہے بھی تو نہیں دے سکتے جیسی کہ دینی چاہیے۔ جس بدبخت نے جاپان پر ایٹم بم گرایا، اگر وہ ہمارے ہاتھ آ بھی جاتا، مجھ سے کیا سزا دیتے تھے؟ لاکھوں افراد مارے گئے، لاکھوں معذور پیدا ہو گئے، معذور ہو گئے، لاکھوں آج بھی تابکاری کے اثرات سے معذور پیدا ہو رہے ہیں، ہم انہیں کیا سزا دیتے اس مجرم کو؟ وہ تو بدلے کا دن آئے گا ایک ایسا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مسلسل انعامات سے نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو ان کے جرائم کی مناسبت سے سزا دے گا۔ تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ اس بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی آیت، بڑی اہم آیت، اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے بھی ہے تین آیتوں میں، ذکر غیابی ہے، غائب میں اللہ کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اب ذکر خطابی ہے، اب اللہ سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ وہ جو جذبہ شکر ہے اب وہ عبادت میں ڈھل رہا ہے۔ جن لوگوں نے سورج کو بڑا مانا، انہوں نے سورج کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور جس اللہ کے بندے کو ہدایت حاصل ہو گئی، اس نے اللہ کو پہچان لیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعلان کر رہا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، وایاک نستعین، اور تیری بندگی آسان نہیں ہے۔ شیطان رکاوٹ ڈالے گا، بگڑا ہوا معاشرہ رکاوٹ ڈالے گا، نفس دشمن ہے، اس کے لیے اللہ ہمیں تیری مدد چاہیے، وایاک نستعین، اور اے اللہ اس کے لیے ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد اسی لیے دعا کرتے تھے، اللہم آئمنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے رب ہمارے تو ہماری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے، اور بڑے اچھے طریقے پر اپنی عبادت کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عاجز ہیں، لاچار ہیں، اے اللہ ہم تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو ہماری مدد فرما۔ اب اللہ کی بڑائی کا بیان بھی ہو گیا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا بھی انسان نے اللہ کے سامنے اعلان کر دیا۔ اب آ رہی ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہم سیدھے رستے پر نہیں چل سکتے جب تک کہ تیری طرف سے رہنمائی نہ ہو۔ عورتیں قانون بنائیں گی تو مردوں کے ساتھ زیادتی کر دیں گی، مرد ضابطہ بنائیں گے تو عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں گی، امیر قانون بنائے گا تو مامورین کے ساتھ زیادتی ہوگی، مامورین ضابطہ بنائیں گے تو امیر کی حق تلفی ہوگی، اجتماعیت کے مفادات کو دیکھیں گے تو فرد کے ساتھ زیادتی ہوگی، فرد کے مفادات کو دیکھیں گے تو اجتماعیت کا نقصان ہوگا۔ اے اللہ ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم نے تجھے بھی پہچان لیا، ہم نے آخرت کے دن بدلے کے دن کو بھی پہچان لیا، اب ہمیں تیری طرف سے کسی ایسے رسول اور بندے کی ضرورت ہے کہ جو آ کے ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے کہ ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کرنا کیا ہے اور کس طرح اعتدال کے ساتھ کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ تیرے ان بندوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ سورہ نساء آیت 69 میں فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جنت میں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب ان میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ سورہ نساء آیت 69 میں جا کے سمجھیں گے۔ فرمایا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، بغیر اس کے کہ تو ان سے ناراض ہوا، ولا الضالین، اور بغیر اس کے کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے انعام کیا تھا یہودیوں پر بھی، لیکن یہودیوں نے ایسے ایسے جرائم کیے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، فباؤ بغضب علی غضب، اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے۔ مسند احمد کی روایت کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اسی طریقے پر گمراہ سے مراد عیسائی ہیں، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا تھا، لیکن رہبانیت اختیار کر کے، حضرت عیسیٰ کو محبت میں، خدائی میں شریک کر کے، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ راستہ ان بندوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا، پھر نہ اللہ ان سے ناراض ہوا، اور پھر نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیا کہ جب بندہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت پر جواب دیتا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میرا شکر کیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ قول و قرار اور معاہدہ ہے میرے اور بندے کے درمیان، والے عبدی ما سأل، اور میں نے بندے کو وہ دیا جو بندے نے مانگا. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دیا. لہذا نوافل میں آپ سورہ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، ایک ایک آیت پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب کو محسوس کریں. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوحدنا.